بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: لقد من الله للمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. بات اسی پر ہوتا ہے کہ تصوف کی کیا حقیقت ہے اور اس کو کتنا ضرورت ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کس طرح ہے، اس کا اساتذہ، اس کا استاد کون ہوتا ہے. تقریباً 11 سوالات ہوتا ہے. اصل اسی بات کو اس وجہ سے میں زیادہ بتاتا ہوں کہ علم کے بارے میں بہت تصانیف ہوئی ہے اور معلومات کے بارے میں بہت تفصیلات ہوئی ہے، لیکن مقصد اصل سارے علم سے، سارے قرآن پاک سے، سارے حدیث مبارک سے، سارے علماء کے تقریرین سے مقصد ہے عمل. تو تصوف عمل کا کوئی نقشہ ہے، اس وجہ سے اس کو بات کرنا چاہتا ہوں. پھر تصوف کی حقیقت، بعض لوگ تصوف پر اعتراض کرتا ہے. اصل وجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تصوف کوئی اور چیز سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس پر اعتراض کرتا ہے. لیکن جب تصوف کا حقیقت کھل جاتا ہے تو پھر کوئی اعتراض والا بات اس پر نہیں رہے گا. جب لوگ بعض ایسے تروں کے طرف دیکھ رہا ہے کہ فلان آدمی پیر ہے، انہوں نے خود داڑھی منڈوایا ہے، وہ ان کے مریدین ہوتا ہے، اس کے گرد گرد سروز ڈول وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی پیر مریدی ہے. لیکن یہ بات لازمی بات ہے کہ شرم غلط ہے، اس کو تصوف نہیں کہتے. تو اس وجہ سے لوگ تصوف پر اعتراض کرتے ہیں. تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر ایک یہ سوال ہوتا ہے. دوسرا سوال، تصوف کی اہمیت کتنا ہے، کتنا ضروری ہے. تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ تصوف کا ثبوت قرآن پاک سے اور حدیث مبارک سے اور عقلی دلائل سے کیا ہے. چوتھا سوال، بیعت کا ثبوت کس دلائل سے ہے. پانچواں سوال، شریعت اور طریقت یعنی بیعت جو ہوتا ہے، ایک چیز ہے یا علیحدہ علیحدہ راستہ ہے. چھٹا سوال، ہمارے مشائخ کرام کا جو بیعت کا ترتیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح نہیں تھا، تو یہ کوئی بدعت، کوئی نئے کام انہوں نے نکالا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس سے کوئی علیحدہ راستہ نہیں ہے، اس کا بھی تفصیل کرنا چاہتا ہوں. ساتواں سوال یہ ہے کہ بیعت میں ہوتا ہے کہ آدمی کسی گوشے میں گوشہ نشینی کرے، کسی کونے میں بیٹھ جائے اور ذکر کرے اور اپنی طرف متوجہ رہے، اپنا اصلاح کی طرف متوجہ رہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں روحانیت کہتی ہے. یہ تو روحانیت ہو گیا یا کوئی مردی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ اس ترتیب بنانا چاہیے روحانیت سے یہ باہر بات ہے. اور چھٹا یہ ساتواں سوال اٹھواں سوال یہ کہ تصوف سے مقصود جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبت اور اللہ تعالیٰ کی دین پر چلنا ظاہر باطن, تو سلسلے کیوں چار بن گئے, قادریہ اور چستیہ سروردیہ نقشبندیہ؟ تو یہ سوال اٹھواں سوال اس بات سے ہے کہ کیوں مختلف سلسلے بن گئے. اور نواں سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو تصوف سے مخالف ہے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا ایجاد ہے, ہندوستانی حضرات اس کو ہندو لوگ سے جوگی لوگ سے یہ مجاہدیت لی ہے اور ان کے ریاضات کو دیکھ لیا ہے, پھر انہوں نے تصوف کا سلسلہ ان سے سیکھ لیا ہندو لوگوں سے جوگی لوگوں سے. یہ نواں سوال ہے اس کا جواب. اور دسواں سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو تصوف پر اعتراض کرتا ہے کہ ابن تیمہ علامہ ابن تیمہ اور حافظ ابن قیم تصوف کے بارے میں سخت رد کی ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ گیارہواں سوال یہ ہے کہ ہمارے جو سلسلہ ہے سلسلہ نقشبندیہ, اس کی کیا خصوصیت ہے اور اس کی کیا طریقہ ہے, اس میں کیا امتیازی شکل ہے دوسرے سلسلوں سے؟ یہ گیارہ سوال ہیں, اس کا جوابات اور اس کی تحقیقات بندہ ناچیز کے معلومات کے مطابق یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیوے اور عمل کرنے کی توفیق دیوے, اور پھر اس کے ذرا سے اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے مستفیض اور اس سے فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے اور عمل ملانے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ اصل تصوف کی حقیقت ہے کہ عقائد جو ہے اس عقائد کو دل میں صحیح طریقے سے لانا اور ظاہری اعمال اور باطنی اعمال پر جس طرح ان کا حق ہے اس کو اپنے عمل میں لانا. تصوف کا حقیقت بس یہی ہے کہ عقائد کی طرف زیادہ توجہ ہو, عقائد صحیح بن جائے اور ظاہری اعمال اور باطنی اعمال صحیح بن جائے, اصل اس کا حقیقت یہی ہے. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصوف کے نام سے یہ بات نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا, بعض زمانے میں بھی تھا, لیکن صرف نام کی تبدیلی کی وجہ سے نام تصوف رکھ گیا, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں تزکیہ کے نام سے بتایا ہے. اور حدیث مبارک میں احسان کے لفظ سے بتایا ہے. اور بعض علماء کے بتانے سے فقہ باطنی نام بتایا ہے. بعد میں سب کا مقصد ہی ہے تصوف نام رکھا گیا, احسان ہو, تزکیہ ہو, فقہ باطنی ہو, لیکن نام سب اس کا ایک ہو گیا بعد میں کہ تصوف کے نام سے پکارا جاتا ہے. تصوف کی حقیقت اتنا ہے, باقی جو مجاہدات ہوتی ہے, جو ریاضات ہوتی ہے, جو چراکشی ہوتا ہے, جو مرشد کے پاس مشنا ہوتا ہے یہ ان کی خدمات ہے, ان کی حاصل کرنے کے لیے راستے ہے. تصوف اصل بس یہی ہے کہ عقائد سے ہی کرنا اور ظاہری و باطنی جس طرح اللہ جل جلالہ طلب کر رہا ہے اسی طرح سے اپنے عمل میں لانا, اس کو تصوف کہتے ہیں. دوسرا بات, تصوف کی اہمیت, تصوف کیوں ضروری ہے, اس کے تھوڑا سا زیادہ تفصیل ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اصل انسان دو چیز سے بنا ہوا ہے, ایک بدن ہے دوسرا روح ہے, دونوں الگ الگ چیز ہے, دونوں ملا ہوا ہے انسان بن گیا. جب بدن سے روح نکل جائے گا تو پھر یہ قالب رہ جائے گا, پھر اس کو انسان نہیں کہتے, قالب کہتے ہیں. سو سال باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن جب اس سے روح نکل جائے گا تو پھر وہی بچے وہی بیوی اسی بدن سے ڈرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بس یہ گھر سے نکالو, گھر میں ایک گھنٹے کے لیے, ایک رات کے لیے, دو رات کے لیے بالکل آنا نہیں دیتے ہیں اور رہنا نہیں دیتے, بس نکال دیتے ہیں. کیونکہ روح جب نکل گیا تو اصل نکل گیا, صرف جسم رہ گیا, جسم اصل ہے نہیں. اصل دونوں میں سے اصل ہے روح, اصل انسان روح ہے, جسم اصل نہیں ہے. جسم صرف ان کے سواری ہے, روح کے سواری ہے, روح کی کرے کا مکان ہے. جب انہوں نے جواب دیا تو روح نکل جائے گا اور جسم یہاں رہے گا, اور جسم میں تو پھر ورم بھی آئیں گے کیونکہ اثر نکل گیا, تو پھر اس میں ورم بھی آئیں گے, اسی طرح پٹ بھی ہوتا ہے اور پھر اس کو اس میں کیڑے آتا ہے, پھر خاک بن جاتا ہے. تو اصل ہے روح, بدن اور جسم دو چیز ہے, دونوں کا غذا علیحدہ ہے, دونوں کا بیماری علیحدہ ہے, دونوں کا دوائی علیحدہ ہے, دونوں کا ڈاکٹر علیحدہ ہے, اور دونوں کا جو قوت ہے یا ان کی طاقت ہوتا ہے وہ بھی علیحدہ ہے, اور دونوں کا آخری سٹاپ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تقریباً سات چیز میں ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. ان کی غذا دونوں کا علیحدہ ہے. جسم کا غذا ہوتا ہے کھانا پینا, یعنی زمین سے جو پیداوار ہے وہی ان کا غذا ہے. کیوں؟ جسم بھی زمین سے پیدا ہوا ہے اور ان کی غذا بھی زمین سے پیدا ہوا ہے. زمین سے جسم پیدا ہوا ہے, زمین سے جو پیداوار ہوتا ہے ان کا غذا وہی ہوتا ہے. روح کا غذا, روح آسمان سے آیا ہوا ہے, ان کا غذا آسمانی چیز ہوتا ہے. زمینی چیز روح کا غذا نہیں ہوتا ہے. روح آسمان سے آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات آسمان سے آیا ہوا ہے, تلاوت قرآن پاک, قرآن پاک آسمان سے آیا ہوا ہے, ذکر آسمان سے آیا ہوا ہے, یعنی ان کا غذا آسمانی چیز ہے. وہ بھی آسمان سے آیا ہو, اس کا غذا بھی آسمانی چیز ہوتا ہے. غذا مختلف ہو گیا, بیماری دونوں کا مختلف. جسم جب بیمار ہوتا ہے, بخار اس کو لگ جاتا ہے, سر درد ہوتا ہے, بدن میں درد ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے, شوگر ہوتا ہے, کینسر ہوتا ہے, یہ جسم کی بیماری ہے. روح کا بیماری اسے علیحدہ ہے. گناہ کی طرف رغبت ہوتا ہے, دین سے نفرت ہوتا ہے, آخرت سے غفلت ہوتا ہے, دنیا کی طرف محبت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتا ہے اور فانی چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ دنی سست ہوتا ہے اور دنیاوی کاموں میں گناہ کے کاموں میں چست ہوتا ہے, یہ روح کی بیماریاں ہیں. تو ان کی بیماری دونوں کی بیماری مختلف ہو گیا. اسی طرح ان کے ڈاکٹر بھی مختلف آئے, دوائی بھی مختلف آئے. جسم کی دوائی میڈیکل سے لایا جائے گا اور روح کا دوائی آسمان سے تجویز ہوگا, جو تلاوت ہے ذکر ہے یہ روح کا غذا آئے. اور ڈاکٹر بھی دونوں کا مختلف آئے. جسم کا ڈاکٹر جو ڈاکٹروں کے پاس ان کا رہنا ہوتا ہے, ڈاکٹروں سے سیکھنا ہوتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر جو ڈاکٹروں کی غلامی میں رہتا تھا وہ اس کا علاج کرواتا ہے. خود بخود آدمی میڈیکل سے دوائی نہیں لے سکتا ہے, وہی دوائی استعمال کر سکتا ہے. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ دوا استعمال کر سکتا ہے. اور روح کا ڈاکٹر مشائخ کرام ہوتا ہے, پیر لوگ ہوتا ہے, جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے. دوائی بھی جو اللہ جل جلالہ کے بتائی ہوئی اذکار ہوتا ہے, نماز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتا ہے, وہ مرشد کامل اس کو بتائیں گے اور اس پر عمل کرنے سے روح کا بیماری ختم ہوتا ہے. اس کا ڈاکٹر ہو گیا مرشد کامل. اسی طرح مقصود دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے. جسم کا مقصود ہوتا ہے کہ کماؤ اور پیو, اچھا مکان لے لو, اچھا گاڑی لے لو اور اچھا کاروبار چلاؤ اور بہت کھاؤ بہت پیو, اس کا یہی مقصود ہوتا ہے. اور روح کا مقصود ہوتا ہے کہ زیادہ نماز کرو, زیادہ ذکر کرو, زیادہ تلاوت کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو اور آخرت کی طرف راغب رہو, دنیا کی پانی چیزوں سے ضرورت کے مطابق کیا کرو اور ضرورت کے علاوہ اس سے دوڑنا چاہیے. یہ روح کا مقصود ہے. آخر میں دونوں کا آخری سٹاپ کیا ہوتا ہے؟ جسم کا آخری سٹاپ ہوتا ہے موت آتا ہے, بدن میں ورم آتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے, پھر اس میں کیڑے پیدا ہوتا ہے, پھر خاک بن جاتا ہے, خاک میں مل جاتا ہے. بس آخری سٹاپ جسم کا یہ ہو گیا. اور روح کا آخری سٹاپ وہ اس کو موت نہیں آتا ہے, صرف تبدیل ہوتا ہے دنیا سے قبر کی طرف, اور اس کو عالم برزخ کہتے ہیں قبر کی زندگی کو. اور پھر قبر کی زندگی کے بعد میدان حشر میں آتا ہے, پھر میدان حشر کی زندگی کے بعد آخری سٹاپ یا جہنم ہوتا ہے یا جنت ہوتا ہے. آخری سٹاپ ان کا یہ ہوتا ہے. موت ان کے لیے نہیں آتا ہے, بالکل موت نہیں آتا ہے. یہ تو ان کا آخری سٹاپ ہو گیا. تو ابھی اپنی بات میں آتا ہوں کہ تصوف کی اہمیت کیا ہے. تصوف کے مقصد یہ ہے کہ روح کا جو غذا ہے ان کے لیے مل جائے, اور روح کے جو ڈاکٹر ہے یعنی مشائخ کرام اور پیر حضرات, اس کا ڈاکٹر ہے ان کے پاس جانا چاہیے, اس سے علاج کروانا چاہیے. ہم کو خود پتا ہے کہ ہم اچھے خاصے بیمار ہیں. ہم کو خود پتا ہے کہ مجھے دنیا کی محبت ہے, ہم کو آخرت سے اتنا محبت نہیں ہے جیسے دنیا سے, اور ہم دین سے محبت نہیں ہے, نماز کا اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے, ذکر اذکار ہم کو اتنا پسند نہیں ہوتا ہے, اتنا ہم اس میں وقت لگا سکتا ہے جیسا دنیا کے کاموں میں وقت لگایا ہے. ہمارے حضرت خواجہ خانہ وسع کے پاس ایک آدمی آیا اور بتایا کہ حضرت مجھے ذکر کا بہت شوق ہے لیکن وقت نہیں ملتا ہے. مولانا نذر احمد صاحب مدد العلی اس کو بتایا ہاں ذکر کام نہیں سمجھتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے وقت نہیں ملتا ہے, اور کام کام سمجھتا ہے لیکن ذکر کام نہیں سمجھتا ہے, پھر کس وقت اس کے لیے کس وجہ سے اس کے لیے وقت مل جائے گا؟ وہ کام سمجھ لو پھر اس کے لیے ضرور وقت مل جائے گا. اسی وجہ سے مرشد کامل کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے تو روح کا غذا مل جائے گا, روح کا علاج ہو جائے گا. زیادہ مرشد کی صحبت اور مرشد سے بیعت اور مرشد کے پاس آنا جانا یہ روح کی ترقی کے لیے ہوتا ہے. تو آدمی خود سمجھ لے کہ جسم کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے یا روح کی طرف. جب جسم ہم خود دیکھتے ہیں کہ جتنا محنت کرتے ہے لیکن جب دنیا سے جاتا ہے سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. ان کے افسوس ضرور ہوگا کہ اتنا ہم نے 60-70 سال دنیا کی کمانے میں لگا دیا, سب نے مجھے میرے پیچھے رہ گیا تو ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہوا. اور روح کا جو فضا ہے, جو روح کا منافع ہے, روح کا جو توجہ ہے تو دن کی طرف ہوتا ہے. تو وہ جتنا محنت کرتا ہے, جتنا ذکر اذکار کرتا ہے, جتنا دن کے بارے میں خدمت کرتا ہے, جتنا نماز پڑھتا ہے, بجماعت نماز ہوتا ہے, دین کے خدمت کرتا ہے, تبلیغ ہوتا ہے یا جہاد ہوتا ہے یا درس تدریس ہوتا ہے یا طالب علم میں وقت لگاتا ہے, تو یہ سارا روح کا راشن ہے اور ساتھ ان کے ساتھ چلے جائے گا. جب ان کو موت آئے گا ایک چیز بھی پیچھے رہ نہیں جائے گا, ساتھ ان کے ساتھ چلے جائے گا. ان کا راشن ہوتا ہے اور ان کا آخرت میں ان کے لیے اچھا خاصا منافع ان کے لیے ہوگا. اسی وجہ سے تصوف میں مرشد کامل سے بیعت لینا, ان کے پاس جانا, ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا یہ روح کی غذا ہے, روح کی ترقی ہے, روح کا علاج ہے. اس وجہ سے تصوف کو بہت ضروری ہے کہ ان کے طرف متوجہ رہنا. تیسرا سوال, تصوف کا ثبوت قرآن پاک سے اور حدیث مبارک سے اور عقلی دلائل سے, اس کو یاد رکھنا. قرآن پاک سے اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھیجا اور چار ڈپٹیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیا. یتلو علیہم الکتاب, قرآن پاک زبانی امت کو سکھانا ایک ڈپٹی. دوسرا وہ یعلمہم الکتاب, اور قرآن پاک معنی سے لوگوں کو سنانا, لوگوں کو بتانا, یہ دوسرا ڈپٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا. تیسرا ڈپٹی والحکمت, اور احادیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا. تیسرا ڈپٹی, چوتھا ڈپٹی ہو گیا یزکیہم, اور ان کے عمل کا تربیت اور ان کو رذائل اخلاق سے صفائی, برائیوں سے صفائی, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپٹی ہے. یزکیہم, اس کو قرآن پاک کی آیات میں اس کا نام ہے تزکیہ, یعنی اپنی امت کی برائیوں سے تزکیہ کرنا, دین پر لانا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا ڈپٹی ہے. تو تم کو سب کو پتا ہے کہ قرآن پاک لفظ سے سکھانا یہ علماء کا ذمواری ہے. مدارس میں قرآن پاک نظر سے سکھایا جاتا ہے اور وہ یہ قرآن پاک معنی سے سکھانا یہ بھی علماء اپنے سپرد لیا ہے کہ مدارس میں قرآن پاک کا تفسیر ہوتا ہے, قرآن پاک سکھانا ہوتا ہے, مساجد میں قرآن پاک سکھانا ہوتا ہے. اور وہ یعلم الکتاب والحکمہ حدیث مبارک سکھانا یہ بھی علماء کا ذمہ داری ہے. مدارس میں حدیث مبارک مشکات شریف, بخاری شریف, ترمذی شریف سکھانا ہوتا ہے, یہ بھی علماء کا ذمہ داری ہے. وہ یزکیہم اور عملی تربیت, علمی عملی نگرانی, عمل پھیلانا, برائیوں سے ان کا صفائی کرنا, یہ مشائخ کرام پیر حضرات ہمارے حضرات کرام جو تصوف سلسلے میں ہے ان کا ذمہ داری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی میراث ان میں ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. تزکیہ نفس, اگر تزکیہ نفس, اگر تصوف قرآن پاک کی تعلیم سے ہوتا تھا اور قرآن پاک کی زبانی سے یا حدیث مبارک کے سکھانے سے ہوتا تھا تو پھر اس کا نام مستقل تزکیہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ دلیل ہے اس کی کہ تزکیہ مستقل چیز ہے. قرآن پاک کے سکھانا اور حدیث مبارک کے سکھانا اور تزکیہ یہ الگ الگ چیز ہے. تو تزکیہ یہ نفس اس کا نام ہے, آج کل اس کا نام ہے تصوف, اور رسول اللہ کے زمانے میں اس کا نام تھا تزکیہ نفس. تو ایک دلیل قرآن پاک سے یہی ہے. دوسرا دلیل حدیث مبارک سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ وہ صحابہ کے محفل میں بیٹھا تھا اور ایک سفید کپڑے والا صاف ستھرا خوبصورت ایک آدمی رسول اللہ کے سامنے آ گیا اور بیٹھ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ پھر پوچھا مل اسلام, پھر پوچھا مل احسان, تین سوالات کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ الایمان کے بارے میں کہ ایمان کیا چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ایمان یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر. جو آمنت باللہ میں جو آتا ہے یہ بتایا کہ ایمان اسی کو کہتے ہیں. اللہ جل جلالہ پر ایمان, پر فرشتوں پر ایمان پر لانا, اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا, جو پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزری ہے وہ سب پر ایمان لانا, اور اسی طرح وہ کتب ہی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا, اور والیوم الاخر روز قیامت پر ایمان لانا, اور والقدر خیره و شره من اللہ تعالیٰ خیر شرع تعالیٰ سے سمجھنا اس پر ایمان لانا, اور والبعث بعد الموت موت کے بعد پھر اٹھانا اس پر ایمان لانا اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک جواب یہ ہو گیا. دوسرا وہی شخص نے پوچھا کہ مل اسلام, اسلام کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اسلام اقام الصلاۃ نماز کا کو صحیح طریقے سے پڑھنا, اور اتا الزکا زکوٰۃ کو دینا, اور روزہ رکھنا, حج ادا کرنا, اس کو اسلام کہتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا تیسرا نمبر میں کہ مل احسان, احسان کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان, احسان لفظ اس کا ترجمہ ہے اخلاص, اخلاص یعنی اخلاص کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا عبادت اس طریقے سے کرے گا جیسا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, میرے نظر میں ہے. اگر اتنا مقام آپ کو نہیں ملتا ہے, اتنا نہیں سمجھتا ہے, تو یہ تو ضرور یقین کرنا ہے فإنه یراک, اللہ جل جلالہ ضرور آپ کو دیکھ رہا ہے. توحيد تو يقين هم منك وتاي كي لا ترى موجود جاك راي تو إستر كيسي عبادة كرنا ديكو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفيري إيمان كباري مفوش جاكيا پھر اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تیسرا احسان کے بارے میں اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا تو تیسرا جو ہے وہ اس کا کام ہے تصوف اس کا نام ہے تصوف تو احادیث مبارک کی اصطلاح میں تصوف کا نام ہو گیا تصوف کا نام حدیث مبارک کی اصطلاح میں اخلاص احسان قرآن پاک کی اصطلاح میں تزکیہ اور حدیث مبارک کی اصطلاح میں احسان اس کا نام ہے یہ رسول اللہ کے دور میں ہے تو اس حدیث شریف ثابت ہو گیا کہ اخلاص مستقل چیز ہے ایمان سے اور اسلام سے اخلاص مستقل چیز ہے یہ بالکل ہر آدمی کے سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان کے بعد اخلاص سے پوچھا گیا اور انہوں نے اخلاص کا جواب دیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان اور اسلام بغیر اخلاص بالکل نہیں منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہی قبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو ایمان بھی اور اسلام بھی نماز بھی جب اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیا یہ آدمی کون تھا وہ آدمی جبرائیل علیہ السلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے سوالات انہوں نے پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا پھر وہی آدمی چلے گئے تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سے بتایا کہ تم نے یہ پہچان لیا انہوں نے بتایا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام آیا تھا تم کو دین سکھانا تھا تو یہ سوالات جوابات اسی وجہ سے ہوتا تھا تو حدیث مبارک میں جو آتا ہے کہ اخلاص سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت اس طریقہ سے کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہی مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتا ہے اور آپ کے بس میں اتنا نہیں ہوتا ہے تو اتنا یقین ضرور کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو تم خود اپنے آپ میں دیکھ لو کہ ہم جب عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے ہم کو اتنا حضور اور اتنا اخلاص کہاں سے آیا ہے ہم جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے آخر تک نماز ختم ہوتا ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے خود پلان رکھا میں کیا پڑھا اور امام کی قرآت کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کون سا رکعت پڑھا ایک جگہ میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنا بچہ کو بھیجا کہ مسجد میں جو نمازی لوگ ہیں وہ سارا دعوت پہ لے آؤ وہ بچہ مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور جو آدمی باہر آتا تھا اسے پوچھا تھا کہ مولوی صاحب پہلے رکعت میں کون سا قرات پڑھا کون سا سورت پڑھا تو جو جس سے پوچھا تھا انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے تو سارے مسجد میں تھوڑا سا لوگ لے آیا جس کو امام صاحب کے نماز کا تلاوت کا اور قرآن سورت کا پتہ تھا تو اس کے ابو نے اسے پوچھا کہ مسجد میں تو بہت لوگ تھے کیوں آپ نے چار پانچ آدمی لایا بچہ نے وہ بچہ اشار تھا انہوں نے بتایا ابو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ مسجد میں جو نمازی لوگ ہیں وہ لے آؤ وہ جس سے میں نماز کے بارے میں پوچھا تھا اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ امام کون سا رکعت کون سا سورت پڑھا اور اکثر کو پتہ نہیں ہوتا تھا وہ تو نمازی نہیں ہے نمازی وہی ہوگا جس کو امام کی قرأت کو پتہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو چار پانچ آدمی لایا تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت اس طریقہ سے کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اگر اتنا مقام نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اس کا نام ہے احسان, حدیث کے اصطلاح میں اس کا نام ہے احسان, اور آج کل کے دور میں اس کا نام ہے تصوف. یہ تصوف کا مقام ہے. مرشد کامل کے بیعت سے یہی اخلاص مل جائے گا, عبادت میں اخلاص مل جائے گا, عبادت میں حضور مل جائے گا, نماز میں حضور مل جائے گا, زکوٰۃ ادا کرنے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا رضا مل جائے گا, حج کرنے میں اور اسی طرح اور دین کے بارے میں اسی طرح ہوتا ہے. اس کا نام ہے اخلاص. یہ حدیث شریف سے تصوف کا ثبوت ہے. تیسرا عقلی دلائل سے ثبوت. اس کو میں اور آپ سب کو پتہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح چلایا. لوگوں میں صرف کتاب پہنچانا تھا یا کتاب کے ساتھ کوئی آدمی بھیجا تھا کہ لوگ اس کے طرف دیکھ رہا ہے, ان کے صحبت میں اٹھنا بچھنا ہوتا ہے. کس طرح ہوتا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ دین کے لوگوں کے دین کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک کتاب اور ان کے ساتھ نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھیجا, ان کے ساتھ تورات دیا. داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نبی بھیجا, ان کے ساتھ زبور دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نبی بھیجا, ان کے ساتھ انجیل دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کو نبی بھیجا اور ان کے ساتھ قرآن پاک دیا. تو صرف قرآن پاک اور صرف تورات انجیل کے بھیجنے سے کام کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یہ پتہ چلا کہ صرف کتاب کے بھیجنے سے, صرف کتاب کے پڑھنے سے, صرف کتاب کے سمجھنے سے آدمی کو ہدایت نہیں مل سکتا ہے, نہ دین پر چلنا آسان ہوتا ہے, بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ, کتاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ, کتاب کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ وہ اسی کتاب کو اپنے عمل میں لایا ہو اور اسی کے دیکھنے سے لوگوں کو عمل کا طریقہ سمجھنے میں آتا ہے. اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام سلسلہ اسی کام کے لیے مقرر کیا کہ لوگوں کا قانون ہوتا ہے کتاب, اور سانچا جو لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ عمل اس طرح کرنا ہوگا, وہ انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا اس کے ساتھ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا, قرآن پاک قانون تھا ان کی امت کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا, ان کا وجود وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا طریقہ تھا کہ قانون قرآن پاک ہے, طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, اس کے نقش قدم پہ چلنا, اس کے اٹھنا بیٹھنا جس طرح ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا جس طرح ہوتا ہے, اس کا جتنا عبادات ہوتا ہے, جتنا اس کا معاشی حالات ہوتا ہے, اس کے طرف دیکھنا, اس کے مطابق اپنے عمل کو ٹھیک کرنا. تو اس سے بالکل مکمل پتہ چلا کہ صرف کتاب پڑھنے سے, کتاب کے سمجھنے سے آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ہے, بلکہ کوئی ایسا سانچا ضروری ہے کہ اسی کتاب پر عمل کر لیا ہو اور اس کے دیکھنے سے عمل میں آسانی ہوتا ہے. ہمارے حضرات قرآن کرام جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے آئے کہ اگر ہم مدرسے میں قرآن پاک پڑھیں یا قرآن پاک حدیث مبارک پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت ہم مجھے سکھا جائے گا, لیکن اگر کوئی ایسا عمل کرنے والا آدمی ہمارے سامنے میں نہیں ہوتا ہے کہ اس کے طرف ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے عمل سیکھنا ہوتا ہے تو پھر ہم عمل کرنے والا بالکل نہیں بن سکتا ہے. عمل بننے قرآن پاک سے عمل کرنے کے بارے میں حدیث مبارک کے عمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے عمل کرنے سے کوئی ایسا عظیم بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق کریں گے اور اس کے محفل میں بچنا ہوتا ہے اور اس کی ترجمہ کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کی ہدایت پر اپنے آپ کو ٹھیک کرانا ہے. تو اس کا نام ہے تصوف. تصوف کا مقصد یہ ہے کہ مرشد کامل سے تعلق بنا کر کے اس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, پھر اس سے کس طرح عمل کو دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے آسانی عمل کے بارے میں آسانی کا ذرا بنے گا. ایک یہ بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ کو بھی تجربہ ہے, ہم سب کو تجربہ ہے کہ درزی کون آدمی درزی بن سکتا ہے جو درزی لوگوں کے ساتھ کپڑے بنانے کے کام سیکھا ہے. اگر آدمی خود بخود اٹھ کر کے کپڑے بنانا شروع کرتا ہے تو لوگوں کے سارے کپڑے کو خراب کر دیتا ہے, اور بجائے رقم وصول کے جو مزدوری اسے لینا پڑے گا اس کے بجائے اس کو مرنا پڑے گا کہ ہمارے 500 روپیہ کپڑے آپ نے کیا بنایا. اسی طرح ڈرائیور کون ڈرائیور بن سکتا ہے؟ وہ ڈرائیور جو بن سکتا ہے کہ ڈرائیوروں کے ساتھ ڈرائیوری میں غلامی کرے گا, ان کی غلامی میں رہے گا, ان کے ساتھ چلنا پھرنا ہوتا ہے, پھر ڈرائیوری ان کو آتا ہے. بغیر ڈرائیور لوگوں کے ساتھ غلامی سے ان کی ڈرائیوری بالکل نہیں آتا ہے. اگر ڈرائیوری کا جو کتابیں ہیں وہ پڑھ لے پھر اپنے آپ کو ڈرائیور بناتا ہے, وہ نہیں بن سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر سارے ڈاکٹر کی کتابیں جو ہوتا ہے میڈیکل والا جو کتابیں ہوتا ہے وہ سارے پڑھ لے اور ڈاکٹروں کے ساتھ غلامی نہ کرے, ڈاکٹر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا ہے, تو ڈاکٹر بالکل نہیں بن سکتا ہے. لوگوں کے علاج کے بجائے ان کے لیے لوگوں کے لیے نقصان ہوگا. اسی طرح عمل کاموں میں اچھا خاصا مقصود ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن پاک کا فیصلہ ہے, ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جن اور انس, جنات اور انسان عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت سارے مقاصد میں سے اعلیٰ مقصود ہے. انسان کا پیدائش اسی کے لیے ہے, لیکن اور کامیں جو ہوتا ہے وہ بغیر استاد ناکام ہے. تو عمل کرنا بغیر استاد کس طرح کامیاب ہوتا ہے؟ تو عمل کرنا, دین پر چلنا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح چلنا, وہ بھی استاد سے ہوتا ہے. بغیر استاد ناکام ہوتا ہے. استاد کے پاس رہنا ہوگا, استاد کے پاس چلنا ہوگا, استاد سے سیکھنا ہوگا, استاد کے عمل کو دیکھنا ہوگا, پھر اپنے آپ میں عمل کا ترتیب لا سکتا ہے اور عمل والا بن جاتا ہے. ایک واقعہ میں آتا ہے کہ دو بھائی, دونوں میں سے ایک نے بتایا کہ میں عبادت کر رہا ہوں, دوسرے نے بتایا کہ میں علم حاصل کروں. دونوں چلے گئے. عبادت والا کوئی غار میں بیٹھ گیا, عبادت سے شروع کر دیا, اور علم والا علم کے پیچھے مدارس میں چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے. 8-10 سال بعد وہ عالم بن گیا, واپس آیا. جو بھائی غار میں عبادت کے لیے بیٹھ گئے تھے انہوں نے ان کی ملاقات کے لیے آیا اور اس سے ملاقات کیا. اسے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں چلا گیا, علم حاصل کیا, واپس آ رہا ہوں اپنی اقارب کی طرف, اپنی رشتہ داروں کی طرف, ان کی ہدایت کے لیے تبلیغ چلاتا ہوں. उसी पूछा कि आपने क्या किया, उन्हें बताया कि बस जब आप चला गया मैं यहाँ इबादत में बैठ गया, बस यही इबादत कर रहा हूँ, वजू बनाता हूँ, इबादत कर रहा हूँ, बस सारी जिंदगी दिन में रोजा रात में इबादत, इसी तरह का हमारा तरतीब है। उनके हाथ में तवीज, उसके गली में एक तवीज था, उसी तवीज में कोई चीज लगा हुआ था, उन्होंने उसे पूछा कि ये क्या चीज है, उन्होंने बताया कि एक दिन चूहा निकल गया तो मैंने उसको मारा, तो जब उसको मैंने मार कर दिया तो मुझे पछतावा हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया, इस चूहा को बगैर जुर्म मैंने उसको कत्ल किया, तो मैंने बहुत बुरा काम किया, तो मैंने उसको इसके बारे में यह समझा कि उसका हक इस तरह का अदा नहीं हो सकता है इसके बगैर कि मैं उसको तावीज़ बना करके गली में डाल दूँ, तो उसका इंशाल्लाह कुछ हक अदा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं उसको अपने गले में रखा है। तो आलिम ने बताया कि आप ये जितना नमाज पढ़ी है वो सारा बिल्कुल ज़ाय हो गया, क्योंकि चूहा जब कुआं में गिर जाएगा वो कुआं सारा नापाक होता है, जब आपके गले में होता है तो आपका नमाज किस तरह होता है। तो इसके बावजूद यह आदमी इबादत कर रहा था लेकिन फिर भी बजाय इबादत उनके लिए नुकसान हो गया, इबादत कोई सारा खत्म। एक मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने बताया कि हजरत कराची में कि हजरत मैंने ख्वाब देखा कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मशरिक के तरफ, इसका क्या तबीर है। उन्होंने बताया कि इसका तबीर यह है कि आप खैर का काम दीन का काम कर रहा है लेकिन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उलमा की हिदायत के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, इसका तबीर यह है। यानी नमाज बजाय खुद तो है नमाज लेकिन जब मशरिक के तरफ होता है तो कबूल नहीं होता है। बताया कि आप इसकी तबीर यही है, तो उन्होंने बताया हाँ हाँ इसी तरह मैं दिन के कामों में मदारिस से भी इमदाद कर रहा हूँ लेकिन इस तरीके से कि मेरा दिल जिस तरह चाहता है बस इस तरह कर रहा हूँ, उलमा से नहीं पूछना है कि किस तरह से दिन का काम करना चाहिए। ये बात इसी तरह है, जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है तो नफस भी आदमी का दुश्मन है, शैतान भी आदमी का दुश्मन है, तो वही काम गलत रास्ते से लगा देता है तो बजाय इबादत उसके लिए कुछ मुनाफा नहीं होगा। जो अकली दलील तसुब का यही है कि जो दुनिया के कामे होता है सारे जो कामे हमारे नजर में आता है बगैर उस्ताद नाकाम है, इसी तरह अमल करना दिन पर चलना ये मुहिम काम है उसको भी बगैर उस्ताद नाकाम है, इस वजह से उसको इसके बारे में उस्ताद को पकड़ना चाहिए, यानी मुर्शिद कामिल इसके बारे में उस्ताद है। अगर आप ये बताएगा ये सवाल करेगा कि हमारे मस्जिद का इमाम इसके बारे में उस्ताद है, ना ये नहीं हो सकता है। क्यों? आलिम जो मस्जिद में होता है या मदरसे में होता है वो कुरान पाक के तर्जुमे का उस्ताद है, कुरान पाक के बारे में पढ़ाने का उस्ताद है, कुरान पाक के मानी के बारे में उस्ताद है, अहदीस मुबारक के मानी के बारे में उस्ताद है, जो रसूलुल्लाह ने कितने निपटा है, लेकिन तज़किए के बारे में वो उसको यह सनद नहीं मिला हुआ है कि तज़किए के बारे में आप कामिल है लोगों का तज़किया क्या करो, तज़किया अमल के बारे में उनके लिए कोई सनद नहीं मिला था, कुरान पाक के तफ़सीर के बारे में सनद मिला हुआ है, हदीस मुबारक के सिखाने के बारे में सनद मिला हुआ है लेकिन अमल के बारे में उसके लिए सनद नहीं मिला हुआ है। इस वजह से जो लोगों के लिए सनद मिला हुआ है यानी मुर्शिद कामिल को अपना मुर्शिद से उनको सनद मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है कि आप अमल में कामयाब है, आप हमारे खलीफा है, आप अभी अमल के बारे में लोगों का इस्लाह क्या करो, तो मुर्शिद कामिल जो होता है वो अमल के बारे में उस्ताद बन सकता है, इसके अलावा और नहीं होता है। इसी वजह से मुर्शिद कामिल अकली दिल से भी जरूरी है कि इससे बयात लेना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल जलालहू खुद रसूलुल्लाह को बताया है واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بتایا ہے کہ آپ کا نشست برخاست اشنا بشنا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے. يدعون ربهم بالغداة والعشي اللہ تعالیٰ کی عبادت صبح شام کر رہا ہو. ولا تعد عيناك عنهم آپ اپنی نظر اس سے دوسری طرف مت کر لو. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے ان کے ساتھ ملنا جلنا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس سے یہی کام چلتا ہے. اسی وجہ سے تم سب کو پتا ہے کہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ داڑھی منڈوانا برا بات ہے اور نماز نہ پڑھنا یہ برا بات ہے اور اسی طرح بری کاموں کرنا برا بات ہے, لیکن پھر بھی اس کو توفیق نہیں ملتا ہے کہ داڑھی چھوڑ دی یا نماز با جماعت پڑھا کرے یا برائی جو ہوتا ہے وہ چھوڑ دی, اس کو توفیق نہیں ملتا ہے. لیکن جب تبلیغ حضرات کے ساتھ تین دن چلے جائے گا, سروزہ میں چلے جائے گا یا دس دن میں چلے جائے گا یا چھلے میں چلے جائے گا, تو نماز با جماعت پڑھنا شروع کرتا ہے اور داڑھی چھوڑ دیتا ہے, کپڑے کو سنت کے مطابق بنا دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی عمل کرنے والا لوگوں کے ساتھ ان کا نشست برخواست ہو گیا تو اسی کا اثر ان پہ آ گیا. عمل بھی کاموں کا کام عمل کرنے والوں کو اسے ملتا ہے, خود بخود نہیں آتا ہے. تو یہ دلیل عقلی ہے تصوف کے بارے میں. یہ تیسرا سوال ہو گیا. چوتھا سوال یہ ہوگا کہ بیعت کا ثبوت. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم کو عورتیں آئیں گی اور آپ سے اسی بات پہ بیعت کریں گے کہ ہم شرک نہیں کریں گے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور زنا نہیں کریں گے, اسی طرح اور دین کے بارے میں آپ سے وعدہ کر لیا تھا, تو فبایعھن, آپ ان سے کو بیعت دو اور واستغفر لھن اللہ, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. تو اس بیعت, یہ کون سا بیعت ہے؟ بیعت علی الاسلام ہے یا بیعت علی الجہاد ہے یا بیعت علی الطاعات ہے, عبادات پر ہے؟ یہ کون سا بیعت ہے؟ یہ بیعت علی الاسلام نہیں ہے, کیونکہ یہ مومن عورتیں ان کے پاس آیا ہے اور جہاد پر بھی بیعت نہیں ہے. عورتیں کے بارے میں جہاد ویسے بغیر ضرورت تو ان پر ہے نہیں. اور تیسری بیعت علی الطاعات کی عبادت کریں گے, شرک نہیں کریں گے اور قتل نہیں کریں گے اپنی اولاد کو اور زنا نہیں کریں گے. یہ تو مرشد والا بیعت ہے. مرشد بھی یہی بتاتا ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. تو مرشد کا کام یہی ہوتا ہے. تو قرآن پاک سے بیعت کا ثبوت آ گیا, فبایعھن رسول اللہ کو بتایا ہے. اور اسی طرح مشہور احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتایا کہ آؤ میرے سے بیعت لے لو اسی بات پر کہ تم شرک نہ کیا کرو اور اسی طرح قتل نہ کرو اور مختلف قسم عبادات اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ان سے بیعت لیا. رسول اللہ نے اس کو بیعت دیا. عورتوں کو بیعت کپڑے کے پکڑنے سے, رسول اللہ نے کپڑے کا ایک طرف خود پکڑا او د سره طرف اورتون کې دی اور صحابه کو به هات هات می هات رکنا رسول الله سن کې هات می ان کا هات رکھ دیا اسی طرح سے جس طرح ہمارے حضرات پیر حضرات جو بیعت دیتی ہیں اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیعت دیا یہ بیعت کا ثبوت ہے قرآن پاک سے بھی اور حدیث مبارک سے بھی رسول اللہ سے کدھر ہی بھی ہوتا تھا چھٹا سوال یہ ہو گیا کہ جب وہ بیعت ضروری چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے حضرات جو کراتا ہے بیعت اسی طرح سے نہیں ہوتا تھا یہ کوئی بدعت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوئی اسی طرح ترتیب ہے اصل بات یہ ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ترتیب نہیں تھا کہ اس میں عبادت کے بارے میں چلا ہوتا تھا یا لطائف ذکر ہوتا تھا لطفاء قلب لطفاء روح لطفاء سر خفی اخفاء لطفاء نفس لطفاء سلطان الاذکار جو ہمارے حضرات بتا رہی ہے اسی طرح جو مراقبات ہمارے حضرات بتا رہی ہے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا اور ابھی ہمارے زمانے میں بلکہ بعد کے زمانے میں یہ ترتیب شروع ہوا کہ پھر حضرات نے بیعت کا یہ ترتیب بنا دیا کہ اتنا ذکر اسم ذات کا کرو اللہ کا ذکر کیا کرو اور نف اس بات کا اتنا ذکر کیا کرو اور فلان جگہ پہ ذکر کیا کرو اور مراقبات کیا کرو لطائف بتا دیا اس ترتیب سے بعد میں یہ بات شروع ہوا اس کو بدعت نہیں سمجھنا چاہیے یہ بدعت نہیں ہے بدعت کس چیز کو کہتے ہیں بدعت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی کام ایجاد کرنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تب تابعین کے زمانے کے بعد کوئی نئی کام ایجاد میں آ جائے گا دین کے سلسلے میں اس کو بدعت کہتے ہیں اور جو ہمارے حضرات مشائخ کرام جو ہے انہوں نے جو بیعت کے بارے میں جو نئی ترتیب بتایا ہے وہ نئی ترتیب نہیں ہے اس کو کس طرح ہے اس کا یہ ترتیب ہے کہ اصل بات یہی ہے ہمارے حضرات مشائخ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا مقصود بات وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تزکیہ نفس قرآن پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تزکیہ نفس ہوتا تھا اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان اخلاص کیا چیز کو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتایا تو وہی کام ہمارے حضرات مشائخ کرام کرا رہا ہے اپنے مریدوں سے کرا رہا ہے کہ تزکیہ نفس ان کا ہوتا ہے اور اخلاص ان میں پیدا کرنا ہوتا ہے اور دین پر چلنا صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی مریدوں کو اسی طریقے سے چلانا ہوتا ہے مقصد ہمارے مشائخ کرام کا بھی یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا صحابہ کے دور میں ہوتا تھا مقصد دونوں کا ایک ہے صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے حضرات کوئی ترتیب دوسرا ترتیب شروع کرایا اس کا کیا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ہمارے حضرات جو ترتیب بنایا ہے اسی زمانے میں اس کو ضرورت نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے سب کچھ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نشست میں آدمی اتنا بڑا مقام تک پہنچتا تھا کہ ہمارے سارے اولیاء کرام ایک جگہ ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ایک منٹ کے لیے ایک صحابی کا بچنا ہوتا ہے اور ایک منٹ کے لیے ملاقات ہوتا ہے اسی صحابی کے مقام تک ہمارے سارے اولاد نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت اتنا بڑا کام دیتا تھا کہ آدمی کو بالكل أرى مكانتك مكانتك في شاجة تاتا أنك مهنتونك أنك ترد تركيجو هماري حسرات بتار هاي أنك لي كوي زرات نهيتا سير رسول الله سنك صحبت أنك لي كافيتا أو رسول الله سنك توجه أنك لي كافيتا إذ وجسي صحبك دورني إسي تراه نأذكاره تاتا إسي تراه مراقباته تاتا جتنا زمانہ رسول اللہ سے دور ہوتا تھا اتنا ظلمانیت اور دین میں سستی اور دین سے غفلت اتنا زیادہ ہوتا تھا تو ہمارے مشائخ کرام اٹھ گئے اور ان کے لیے کوئی نئی ترتیب بنا دیا مقصود وہی ہے صرف ترتیب و تبدیل کرایا اس کا مثال ایسا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو سیکھ رہا تھا احادیث مبارک صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہا تھا لیکن بعد کے زمانے میں مدارس شروع ہوا رسول اللہ کے زمانے میں مدارس نہیں ہوتا تھا نہ مدارس جیسا پیریڈ ہوتا ہے اور اساتذہ ایک جگہ میں جمع ہوتا ہے اور طلبہ کا رہائش ہوتا ہے طلبا کے لیے کھانا پینا کا بندوبست ہوتا ہے اور اسی طرح سے ایک سال میں فلان درجے کتب اور دوسرے سال میں فلان درجے کتب یہ ہوتا ہے یہ بھی کسی رسول اللہ کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا بعد زمانے میں یہ ترتیب شروع ہوا تو اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں اس کو صرف لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں میں عبادت لانے کے سلسلے میں یہ ترتیب شروع ہوا کیونکہ حالات کی تبدیلی سے طرز طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے اور حالات کی تبدیلی سے اصل مقصود میں تبدیلی نہیں ہو سکتا ہے اصل مقصود وہی ہے کہ تزکیہ حاصل ہو جائے اخلاص حاصل ہو جائے لیکن اس کی جو ترتیب ہے اس کے جو لوگوں کی حالات کے مطابق طرز طریقہ ہے وہ تبدیل کرایا گیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گا اور عبادت پر آنا جانا آسان ہوگا اس کی مثال ہمارے زمانے میں ایسا ہے جیسا دوا ہوتا ہے میڈیکل میں جو دوائیں ہوتا ہے وہی دوائیں ہوتا ہے جو پھر زمانے میں جیلانوس جو بڑا ڈاکٹر گیا ہوا ہے یا کوئی اور جو دوائیں ہوتی تھی وہی دوائی ہے لیکن ان کے طرز لوگوں کے سہولت کے لیے تبدیل ہوا انجیکشن کے ذریعے سے اور کیپسول کے ذریعے سے بوتل کے ذریعے سے شربت کے ذریعے سے اور اسی طرح ہومیوپیتھک والا کے ذریعے سے اور عام طور دوسری دوائیں کے ذریعے سے طریقہ تبدیل ہوا اور کام وہی ہے جو پہلے سے تھا تو اصل مقصد یہی ہے کہ اصل کام وہی ہے اصل کام میں تبدیلی نہیں ہوا اس کو لوگ یہی نہیں کہتے کہ دوا تو نئے دوائیں نکلے دوائیں تو وہی ہے لیکن اس کا شکل ان کا ترتیب تبدیل ہوا لوگوں کی آسانی کے لیے تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصوف کا کام ہوتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے بالکل سب کچھ ہوتا تھا اتنا مجاہدے کو ضرورت نہیں ہوتا تھا نہ اتنا ذکر اذکار کو لیکن بعد میں لوگوں میں سستی ہوا ظلمت آ گیا اندھیرے آ گیا تو ہمارے حضرات مشائخ کرام اسی بارے میں راستے تبدیل کیا مقصود وہی ہے صرف ان کا طرز طریقہ تبدیل کیا تاکہ جو کمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے سے کمی آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت نہیں ملتا ہے تو ذکر اذکار مجاہدات سے اور ہمارے مشائخ کرام کی پابندیاں سے لوگ راستے میں آ جائے گا اور اخلاص ان کے لیے مل جائے گا اور تزکیہ حاصل ہو جائے گا اس مقصد کے لیے انہوں نے راستی تی دل که ورنه وی رسول الله سن که زمانی که تصوف های اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ پانچواں سوال ہو گیا. اور چھٹا سوال یہ ہے کہ شریعت اور طریقت ایک چیز ہے یا علیحدہ ہے؟ اس میں جاہل لوگ کو یہی بتاتے کہ شریعت کا راستہ علیحدہ ہے اور طریقت کا راستہ علیحدہ ہے. یہ جاہل لوگ کا بات ہے. حقیقت بات اسی طرح نہیں ہے, بلکہ امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ خود بتایا ہے کہ شرط تین چیزوں کی کہتا ہے, تین چیزوں کا نام ہے, علم, عمل, اخلاص. شرط یہ تین چیزوں میں ہے, علم, عمل, اخلاص. اور طریقت اخلاص کا خادم ہے. اخلاص لانے کے لیے اخلاص لانے کے لیے وہ راستہ ہے. تو مقصد طریقت شریعت سے علیحدہ نہیں ہے. شریعت میں تین اجزاء آ گیا, طریقت ان کا خادم ہے. تو یہ بات وہ بالکل غلط ہے کہ طریقت علیحدہ راستہ ہے, علیحدہ راستہ بتاتا ہے, شریعت سے مختلف ہے. بالکل یہ بات غلط ہے. جب طریقت میں آدمی آ گیا تو لازمی بات ہے کہ اخلاص اس میں زیادہ آ جائے گا, اور شرط کی پابندی اس میں زیادہ ہوتا ہے, عمل کی پابندی اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو شرط بھی وہی ہے, طریقت ان کا خادم ہے اور مستقل چیز نہیں ہے. یہ بات بہت بالکل غلط ہے. تو طریقت اور شرط ایک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ہوتا تھا, ایمان ہوتا تھا اور اخلاص ہوتا تھا. طریقت سے اخلاص حاصل ہوتا ہے, اور تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا, طریقت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. یہ تو علیحدہ چیز نہیں ہے. ساتواں سوال یہ ہے کہ آدمی جب بیعت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بس گوشہ میں بیٹھ جاؤ, بس ذکر اذکار کرو, اگر لوگوں کو دین کا خرابی ہو گیا اسے کوئی پرواہ نہ کر, بس اپنی آپ کو ٹھیک کرو. بیعت میں یہ ہوتا ہے, اور اس کو روحانیت کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں روحانیت ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آدمی خود بھی اپنی آپ کو دین پر لانا اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا, ایسا بالکل یہ بات غلط ہے کہ آدمی خود بیٹھ کر کے ذکر اذکار کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, لوگوں کے دین کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں روحانیت ہے. یہ بالکل واضح بات ہے, ممنوع ہے. آدمی خود بھی عبادت کرے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھے گا. یہاں تک بھی ایسا بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک محلے میں کوئی ایسا آدمی مل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا, اور محلے والا اس پر قادر ہو کہ اس کو روک سکتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو نہیں رکا دیتا ہے, تو اللہ جل جلالہ اس محلے والوں پر ایسا عذاب لائے گا کہ موت سے پہلے پہلے اس کو عذاب میں پکڑے گا. اسی آدمی کی وجہ سے کہ اس کو کیوں تم نے گناہ سے نہیں رکا دیا, تو محلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑا دے گا, تو اسی آدمی کا کیا حالت ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ دین میں روایت نہیں ہے, بلکہ خود بھی دین کرنا پڑے گا اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانا ہوگا. لیکن سائل کا یہی سوال ہے کہ تو پھر بیعت میں تصوف کے سلسلے میں آدمی یہی کرتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ ہماری حضرات کا یہی ترتیب نہیں ہے. ہمارے حضرات کا یہی ترتیب ہے کہ ذکر اذکار کرو, اس طریقے سے ذکر کرو کہ آپ خود دین پر بھی آ جائے گا, اور اتنا آپ میں دین آ جائے گا کہ آپ کے کہنے سے لوگوں پہ بھی اثر ہوگا. جب آدمی خود بخود اس میں اخلاص پیدا ہو جائے گا, اس میں تزکیہ نفس آ جائے گا, تو ان کے کہنے سے, ان کے دیکھنے سے, ان کے صحبت کرنے سے لوگوں میں خود بخود دین کا چرچار شروع ہوتا ہے. دیکھو ہمارے بڑی حضرات جیسا عبد القادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سید الطائفہ اس کا لقب ہے بغداد کا, عبد القادری جیلانی رحمۃ اللہ کا دین کا کتنا خدمت انہوں نے کی ہے, آج تک ان کا نام لوگ سن رہا ہے. امام ربانی مجدی ثانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے باوجود کہ وہ پیر تھا نقشبندی سلسلے میں ان کا اچھا خاصا ان کا حصہ تھا, لیکن پھر بھی اس نے دین کا کتنا خدمت کی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا یہی حالت تھا, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا, بڑے بڑے حضرات جو پہلے زمانے میں گزرا ہے اور اسی زمانے میں خود دیکھ لو کہ ہمارے حضرات جو مولانا شلفی تنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے, وہ سارا پیر لوگ تھا, باطنی سلسلے میں وہ فاروق تحصیل تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے کتنا خدمت دین کا کی ہے, کوشانہ سینے سے کام نہیں لیا. ہاں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے 24 گھنٹے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کسی گوشے میں گنشنے میں نشینی میں بڑھ جائے گا, لیکن وہ بھی لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا, کیونکہ جب آدمی خود ٹھیک ہو گیا تو ان کا کہنا لوگوں پر اثر کرے گا. تو ہمارے حضرات جو گزرے ہیں وہ بھی سارا جو دین کا اچھا خاصا خدمت کی ہے, تبلیغ کے حیثیت سے, تدریس کے حیثیت سے, جہاد کے حیثیت سے, وہ سارا باطنی سلسلے میں, پھر مریدی کے سلسلے میں وہ فارغ تھا اور انہوں نے یہی کسب حاصل کیا تھا اور دین کا خدمت اچھا خاصا کیا تھا, روحانیت بالکل انہوں نے نہیں کیا تھا. تو یہ بات غلط ہو گیا کہ اس میں گوشہ نشینی ہوتا ہے لوگوں سے, لوگوں کا کیا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. یہ تو ساتواں سوال ہوگا. اور آٹھواں سوال یہی ہے کہ جب سب کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبت حاصل ہو جائے گا, ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہو جائے گا اور باطنی اعمال بھی ٹھیک ہو جائے گا, تصوف کا مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل عقائد بھی مکمل, جس طرح حق ہے اس طرح کا عقائد ٹھیک ہو جائے گا, ظاہری اعمال بھی اسی طرح, باطنی اعمال بھی اسی طرح. پھر کیوں سلسلے چار بن گیا, قادریہ علیحدہ سلسلہ ہے تصوف میں, اور نقشبندیہ اور سروردیہ اور چستیہ, یہ کیوں سلسلے مختلف ہو گیا؟ اس سوال کے بارے میں کیا جواب ہے؟ اصل پھر آپ کو پتہ چلا کہ مقصود سب کا ایک ہے, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تزکیہ نفس اس کا نام ہوتا تھا, حدیث مبارک میں اس کا نام احسان ہوتا تھا, اخلاص ہوتا تھا, اور ہمارے حضرات کا بھی مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اخلاص اور تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا. مقصود سب کا ایک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے, طرز لوگوں میں طرز طریقے کے اختلاف ہوتا ہے, مخصوص سب کا ایک ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگ قدرت طریقے سے لوگوں کا اصلاح کر رہا ہے, بعض لوگ چستیہ طریقے سے, بعض لوگ سرویدیہ طریقے سے, بعض لوگ نقشبندیہ طریقے سے, ہر ایک کا اپنا طرز طریقہ ہے اور اپنا تجربہ سے ان کو تجربہ آیا ہے کہ اس طریقے سے ان کا اصلاح ہوتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے سلسلے مختلف کیا, ورنہ مخصوص سب کا ایک ہے. اس کا مثال ایسا ہے جیسا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کو اس لیے پرچی بنا دیتا ہے کہ یہ آپ کا علاج ہے, یہ دوا لے لو. جب وہ دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن کے مطابق, اپنی معلومات کے مطابق دوسرا پرچی بنا دیتا ہے. جب تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائے گا تو پھر وہ بھی اپنی معلومات کے مطابق دوسرا تیسرا پرچی بنا دیتا ہے. ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, مقصد سب کا ایک ہے کہ اسی آدمی کا علاج ہو جائے گا, مقصد سب ایک لیکن طریقے مختلف, اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے, علاقے میں فرق ہوتا ہے, لوگوں کی تباہی میں فرق ہوتا ہے, اور استعدادوں میں فرق ہوتا ہے, پھر لوگوں میں بھی ایک دوسرے سے ان کے توجہات میں ان کے طرز طریقے میں فرق ہوتا ہے, تو اس وجہ سے سلسلے بھی مختلف ہو گیا. مقصد سب کا ایک ہے, اس میں کوئی حرج والا بات نہیں ہے, نہ دین سے یہ علیحدہ چیز ہے, یہ صرف طریقہ کار بدل ہے, مقصد سب کا ایک ہے, اس میں کوئی حرج والا بات نہیں ہے. نواں سوال یہ ہے کہ یہ بعض لوگ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں یہ اعتراض کرتا ہے یہ کہ ہندوستان کا ایجاد ہے, ہندو سے ہندوستان والے حضرات ان سے یہ کام سیکھ لیا, اور جوگی سے جوگی لوگ ہوتا ہے, ہندو لوگ ہوتا ہے, مجاہدے کر رہا ہے, ریاضات کر رہا ہے, پھر انہوں نے ہمارے حضرات بھی اس کو دیکھ کر کے اسی کام کو شروع کیا, اور یہ تصوف کا سلسلہ ہے, یہ تو ہندوستان کا ایجاد ہے, ہندوستان پاکستان کا ایجاد ہے, سعودی میں نہیں ہے, فلاں جگہ میں نہیں ہوتا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہندو جوگی وہ بھی ریاضت کر رہا ہے, مجاہدے کر رہا ہے, روح تو اس میں بھی ہے, ہندو میں بھی روح ہے, جوگی میں بھی روح ہے, مسلمان میں بھی روح ہے, روح تو ہر آدمی میں ہوتا ہے, جس روح پر مجاہدہ ہوتا ہے, ریاضت ہوتا ہے, اس کو تکلیف دینا پڑے گا تو وہ روح صاف ستھرا ہوتا ہے, پھر اسے کشف ہوتا ہے, جیسا ہمارے حضرات جس طرح ہوتا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے بارے میں انہوں نے کشف کا بہت باتیں کرتے تھے, اسی طرح مولانا درخواست رحمۃ اللہ کے بارے میں لوگ بتا رہے تھے کہ وہ کشف سے باتیں کرتے تھے, اور بہت بڑی حضرات کشف سے باتیں کرتے تھے. جوگی لوگ جو ہوتا ہے, ہندو لوگ, وہ بھی ریاضت کی وجہ سے روح سے جب انہوں نے مجاہدہ کرتا تھا اور نفس کو مغلوب کرتا تھا, روح کو غالب کرتا تھا, تو ان سے بھی اسی طرح حالات پیدا ہوتا تھا, لیکن فرق اتنی تھا کہ وہ اس کو مقصد سمجھ کر کے کرتا تھا. جوگی لوگ, ہندو لوگ, کہ بس ہماری کشف مل جائے گا, اور ہمارے حضرات کشف والی باتیں مقصود نہیں سمجھا تھا, ہمارے حضرات مجاہدی ریاضات اس لیے کرتے تھے کہ تھا نفس مغلوب ہو جائے گا اور روح غالب ہو جائے گا, دین کی طرف آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کی عبادات میں لگ جائے گا, اخلاص ان کے مل جائے گا, اس کا مقصد یہی تھا. تو مقصود میں فرق ہے, اصل بات تیلی بھی گزر گیا کہ مقصود ہمارے مقصود کیا ہے, کہ تزکیہ نفس حاصل ہو جائے, اخلاص مل جائے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین, ظاہری باطنی حالات ٹھیک ہو جائے گا, اصل مقصد یہی ہے ہمارے حضرات کا. اور ہاں اگر اس میں کشف آ جائے گا یا کوئی ریاضت مجاہدات اس میں ہوتا ہے, وہ ترقی ہے, وہ مقصود نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ان کا جو مقصود تھا, جوگی ہندو, اس کا مقصود کشف تھا, اور اپنا مقصد کے لیے, اصلاح نفس کے لیے انہوں نے نہیں کرتا تھا. اس کا مثال ہے ایسا ہی جیسا آئینہ, آئینہ جب خراب ہوتا ہے تو اس کا دھونا پانی سے بھی ہوتا ہے, پیشاب سے بھی ہوتا ہے. جب پانی سے دھونا ہوتا ہے وہ تو پاک بھی رہے گا اور صاف ستھرا بھی ہوگا, اور جب وہ پیشاب سے اس کا صفائی ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ اس کا صفائی ہو گیا, لیکن وہی آئینہ نجس رہے گا, ناپاک رہے گا, ان کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے. تو اسی طرح جگر لوگ جو کرتے ہیں, ہندوستان والا ہندو لوگ جو کرتے ہیں, وہ ریاضات وہ ایسا رہ جاتا ہے کہ وہ اس کو خراب کرتا ہے, اس کو راستے پہ نہیں لاتا ہے. اور ہمارے حضرات جو مجاہدات کر رہا ہے وہ مجاہد ایسا ہے کہ آدمی کو راستے پہ لاتا ہے, اور احسان, اخلاص, تزکیہ نفس اور باطنی حالات اس سے ٹھیک ہوتا ہے ریاضات مجاہدات کی وجہ سے. تو اتنا فرق ہے. اور یوں جو بتا رہا ہے کہ یہ تو ہندوستان کا ایجاد ہے تصوف, پھر سے نہیں تھا, یہ بات ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد کا تھا, وہ ہندوستان سے کیا تعلق تھے. سری سے قطر رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, شبلی رحمۃ اللہ علیہ, اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, وہ بصرہ میں تھا. ابن تیمہ خود ایک مرتبہ بتایا ہے کہ فقہ کوفی حسن بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فقہ کوفی اور تصوف بصری, بصرہ بصر حسن بصری رحمۃ اللہ تصوف میں ان کا اچھا خاصا مقام رکھتے تھے. تو وہ ہندوستان سے کیا تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ ہندوستان کا ایجاد ہے, بلکہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے تقریباً 4 صدی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ 4 صدی میں تھا. اور جو اور حضرات ہیں ہمارے سلسلے کا, نقش بندی سلسلے کا, سرودی سلسلے کا, اسی طرح یہ تو کافی عرصے سے یہ کام چل رہا تھا. تقریباً حسن بصری رحمۃ اللہ 5 صدی میں تھا. سری سے قطر رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارا قدمہ میں سے ہے, پہلے لوگوں میں سے ہے. انہوں نے رسول اللہ وسلم کی جانے کے بعد جو ظلمانیت آ گیا, تو انہوں نے یہی ترتیب شروع کیا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ نسخے اور یہ ترتیب نکال دیا تاکہ لوگوں کا اصلاح ہو جائے گا. یہ 9واں سوال ہو گیا. 10واں سوال یہ ہے کہ علامہ ابن تیمہ اور حافظ ابن قیم تصوف پر بہت رد کیا ہے, لیکن یہ بات بھی غلط ہے. علامہ ابن تیمہ خود انہوں نے لکھا ہے کہ فیضل ابن عیاض اور معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی, بشر حافی, شقیق بلخی رحمہ اللہ, جنید بغدادی رحمہ اللہ, ابو طالب مکی رحمہ اللہ, شیخ عبدالحق جالینی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ اسلام ابن تیمہ خود ان کے بارے میں, اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ کے بارے میں, ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں یہی الفاظ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اسلام کی مشائخ ہے اور ائمہ ہدایت ہے. یہی انہوں نے لکھی ہے. جلاء العینین ان کا کتاب ہے, صفحہ 69 میں ان کا یہی الفاظ نکالا ہوا ہے کہ یہ حضرات حسن بصری رحمۃ اللہ, ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے اسلام کے مشائخ ہے اور ائمہ ہدایت ہے. انہوں نے خود یہ لکھا ہے, پھر کیوں, کس طرح ان کے طرف سے اسی تصوف کے سلسلے میں اعتراض ہے؟ یہ بات بالکل غلط بات ہے. اور حافظ ابن قیم بتایا ہے کہ ایسے مشائخ کے بارے میں اجماع نقل کی ہے کہ تصوف کتاب و سنت, تصوف کتاب و سنت سے الگ چیز نہیں آئی. حافظ ابن قیم خود لکھا ہے کی تصوف کتاب سنت سے الگ چیز نہیں ہے بلکہ کتاب سنت کا ایک نقشہ ہے. ابن قیم حافظ ابن قیم خود لکھا ہے اپنے تصانیف میں, تو ان سے ثابت ہوا کہ ان کا اعتراض تصوف پر یا تصوف کے مشائخ پر بالکل نہیں تھا. ہاں ایسا بات ہو سکتا تھا کہ ابن تیمہ اور ابن قیم بعضی پیر لوگ پر بعضی تصوف کے لوگوں پر سخت اعتراض کرتے تھے, وہ یہ کہ شریعت سے انہوں نے باہر کام کرتے تھے, شریعت کے خلاف کام کرتے تھے, شریعت سے اپنی تصوف کو ٹکراتا تھا. شیخ الاسلام ابن تیمہ اور ابن حافظ ابن قیم بے شک اس انہوں نے لوگوں پر اعتراض کرتے تھے, لیکن یہ اعتراض ہم بھی کر رہے ہیں کہ ایسے پیر, ایک ہمارے مولوی صاحب تھا بتا رہا تھا کہ ایک تیر ہے دوسرا تیر ہے. تیر تو ہم سمجھتے ہیں, تیر تو نہیں سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آدمی داڑھی منڈواتا ہے, نماز سنت کے خلاف پڑھتا ہے, بعض نماز بالکل نہیں پڑھتا ہے, ڈول بجاتا ہے, اور لوگ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمارا پیر ہے, بس ہم اس کی مریدی میں ہے, وہ ہم کو نجات دی ہے. اسی پر بھی اعتراض ہے, ایسے مریدوں پر بھی اعتراض ہے, اسی طریقے پر بھی اعتراض ہے. یہ ہم اسی اعتراض کو ہم بھی مانتے ہیں, جو لوگ اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ بھی غلط بات ہے. وہ کس طرح پیر بن سکتا ہے؟ پیر اسی کو کہتا ہے کہ خود دن پر صحیح طریقے سے چل رہا ہے, اور ان کے پیرو لوگ جو ہوتا ہے ان کی پیروی جو کر رہا ہے وہ بھی اس کے بحث میں جب آئے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جب وہ خود خراب ہے تو پھر وہ کس طرح اس کو ٹھیک کرائے گا, اور جو ان کے پیچھے لگا ہوا وہ کس طرح صحیح آدمی بن جائے گا؟ وہ بھی غلط راستے پہ آئے, اور ان کے مریض بھی غلط راستے پہ رہے گا. بشر حافی, سب کو معلوم ہے کہ بشر حافی عام آدمی تھا, اس کے باوجود اللہ جل جلالہ اس پر اپنا رحم فرمایا اور اپنا قرب اس کو نصیب کیا, اور امام مالک رحمۃ اللہ کا پیر بن گیا. امام مالک رحمۃ اللہ کا حیثیت سب لوگ مانتے ہیں, اور ان کا پیر بشر حافی تھا. بشر حافی عام آدمی تھا, وہ شراب پی رہا تھا, عام آدمی تھا, عالم بالکل نہیں تھا. وہ شراب پیا تھا, باہر چکر لگا رہا تھا, راستے میں کاغذ پر اللہ جل جلالہ کو نام دیکھا, تو اسی کاغذ کو لے کر بتایا, اوہو یہ اللہ جل جلالہ کا نام ہے, ہمارے خالق مالک کا نام ہے, تو اس کو عزت دینا چاہیے, اس کا اکرام دینا چاہیے. تو اس کو منہ پر رکھا اور اس کا تعظیم کیا, پھر دھویا, پھر ریشمی کپڑے میں بند کر کے عطر پہ لگا دیا, عزت کے ساتھ اوپر رکھا دیا. اللہ جل جلالہ اس نام کی تعظیم کی وجہ سے اپنا معرفت اس پر کھو لیا, اور وہ پھر پیر بن گیا. پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بیعت اسے تھا. ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا درس میں تھا, بشر حافی سامنے میں آ گیا, تو امام مالک رحمۃ اللہ اٹھ گیا. طلبا نے امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ عام آدمی ہے, آپ عالم ہے, آپ کیوں اس کے لیے اٹھ جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا, ہاں ٹھیک ہے, میں عالم ہوں, لیکن میں علم کا عالم ہوں, وہ اللہ جل جلالہ کا عالم ہے. ہمارے علم اور ان کے علم کے درمیان بڑا فرق ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا عالم ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ کا مرشد اس کے باوجود کہ علم میں وہ اسی بالکل لازمی بات ہے کہ وہ کم تھا, لیکن پھر بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے باوجود کہ لوگ اعتراض بھی کر رہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سعودی میں تصف نہیں ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس کا نام ہے مہاجر مکی, وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور ان کے تصف کا کیا مقام تھا کہ ہمارے سارے حضرات سب لوگ اس کی طاقت اس کی تصوف اور اس کی جو اللہ تعالیٰ اس کو مقام دیا تھا وہ سب مانتی ہے, اور اس کے باوجود کہ علم میں اس کا اتنا مقام نہیں تھا لیکن باطنی سلسلے میں اس کا بڑا مقام تھا. تو یہ بات بھی ہو گیا کہ ابن تیمہ اور حافظ ابن قیم کا جو تصوف سے مخالفت تھی وہ بالکل نہیں تھی. اور آخری سوال یہی ہے, گیارہواں سوال, کہ نقشبندیہ سلسلہ اور سلسلوں سے کیا خصوصیت رکھتی ہے؟ نقشبندیہ سلسلہ دوسری سلسلوں سے امتیازی شکل یہ رکھتی ہے کہ امام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تین دن سجدے پہ پڑھاتا اور اللہ جل جلالہ سے یہی سوال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسان راستہ بتا دیجیے تاکہ لوگ آسان طریقے سے آپ کو آپ کے طرف وصول ہو جائے گا اور دین پہ آسانی طریقے سے آ جائے گا, آپ کی محبت ان کے دل میں آسانی طریقے سے آ جائے گا, دین پر یقین دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا, جو آسان طریقہ ہو مجھے ایسا آسان طریقہ بتا دیجیے. تو تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نقشبندیہ سلسلہ اس کو مرحمت فرمایا. اس میں یہ ہوا کہ ساری مشقت ساری جو اصلاح کے بارے میں ترتیب تھا وہ مرشد پر پڑ گیا, مرشد کے توجہات سے مرید آگے چلتا رہتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے, جتنا مرشد کا توجہات ہوتا ہے اتنا ان کا آگے چلنا ہوتا ہے آگے مرید بڑھتا رہتا ہے, مرشد کے توجہ سے کام ہوتا ہے. اور سلسلے میں اپنا مشقت کو ضرورت ہوتا ہے, چستے طریقے میں مجاہدات کی ضرورت ہوتا ہے, قادری سلسلے میں مجاہدات کی ضرورت ہے, لیکن نقشبندیہ سلسلے میں یہ خصوصیت ہے کہ مرشد کے توجہات سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے. توجہ ایسا چیز ہے جیسا نظر بد, جب آدمی گاڑی کو نظر بد سے دیکھتا ہے تو اس کو نظر بد لگ جائے گا تو وہ گاڑی وہی جگہ میں خراب ہوتا ہے, اگر نظر بد کسی آدمی پر لگ جائے گا تو وہی آدمی اسی وقت خراب ہوتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی دوسرے صحابی پر نظر لگ گیا اور بتایا کہ اتنا حسین آدمی, وہ انہوں نے نہا رہا تھا غسل کر رہا تھا تو وہی آدمی اسی وقت خراب ہو گیا. تو رسول اللہ نے کچھ شکایت کیا, رسول اللہ نے نظر بد والی کو غصہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو کیوں ہلاک کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ العین حق, نظر بد حق ہے, نظر بد جب کسی چیز لگ جائے گا اس میں اثر کرنا پڑے گا. یہاں تک معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر پہاڑ کے سر سے پتھر پر نظر بد لگ جائے گا تو وہاں وہی پتھر نیچے گر جائے گا اس نظر بد کے اثر سے, اتنا تاثیر نظر بد میں ہے. اور اولیاء اللہ کے نظر میں بھی اسی طرح تاثیر ہے, اتنا فرق ہے کہ نظر بد میں خبیث اثرات آ جائے گا جس چیز کو نظر بد لگ جائے گا, اور اولیاء اللہ کے نظر سے طیب اثرات نکل جائے گا اور اس مرید پر لگ جائے گا, اس میں اصلاح کا تاثیر کر رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ خانمہ صاحب خود میں نے سنا کہ ایک مرید اپنا مرشد کو بتا رہا تھا کہ حضرت مجھے توجہ فرما, حضور مجھے توجہ فرما, ہمیشہ اس کو بتا رہا تھا. تو حضرت نے بتایا جب صبح میں گھر سے آتا ہوں تو ہمارے دروازے کے سامنے آپ بیٹھ جاؤ تو میں آپ کو توجہ دوں گا. آپ پر توجہ لگا دوں گا. تو وہ انہیں بتایا ٹھیک ہے. صبح ان کی قسمت میں نہیں تھا, وہ اسی وقت موجود نہیں تھا, اسی وقت اسی جگہ پہ کتا تھا حضرت کا, تو جو کتا پر لگ گیا, تو وہی کتا اسی توجہ سے اتنا اثر پایا کہ جہاں وہ کتا جاتا تھا, جس گاؤں میں جاتا تھا, اسی گاؤں کو کتے اس کے پاس جمع ہوتا تھا اور اکرام کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھتے تھے, ان کی تعظیم کری جیسا پیر کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں, وہ اسی کے کتے کے پاس کتے جمع ہوتے تھے. اس کے باوجود کہ کتے کا یہ عادت ہے کہ جب کوئی دوسرے گاؤں سے کوئی کتا آتا ہے تو سارے گاؤں والا کتے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس کو کاٹ دیتا ہے, لیکن پھر بھی جہاں وہ کتا جاتا ہے اس حضرت کے توجہ کے وجہ سے اسی کتے پہ اثر آیا. تو نقشبندیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے کام چلتا ہے. اگر آدمی سے مجاہدہ اتنا نہیں ہوتا ہے تو مرشد نقشبندیہ مرشد سے بیعت لینا چاہیے اور اس کی محفل میں بیٹھنا چاہیے, اس کے توجہات سے انشاءاللہ ضرور ضرور کام ہو جائے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ خود بتایا ہے, امام نقشبند رحمۃ اللہ خود بتایا ہے کہ ہمارے سلسلے والا جو ہوتا ہے وہ بھی ایمان نہیں مرے گا. یہ تو ان کی بات ہے کہ جو ہمارے نقشبند سلسلے میں آئے گا وہ بغیر ایمان نہیں مرے گا. یہ تو کتنا بڑا بات ہے. اس کی دعاؤں کے برکت سے, اس کی توجہات کے برکت سے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اس میں کیفیات تبدیل کرے گا. تو اسی وجہ سے نقشبندیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ پھر کامل ہو, ناقص سے دوڑنا چاہیے. ناقص سے اگر بات ہو جائے تو بجائے فائدہ آپ کو نقصان دے گا, بجائے ہدایت آپ کو غدلت میں پھنسا دے گا. کامل مرشد, کامل مرشد کا کیا علامت ہوتا ہے؟ اس کا علامت یہ ہوتا ہے کہ وہ خود وہ شریعت پر پابند ہو, وہی مرشد. اور ان کی بیعت میں علماء آنا جانا ہوتا ہے. اور تیسرا علامہ ان کے بیٹھنے میں دل میں کوئی انقلاب محسوس ہوتا ہے, دین کی طرف رغبت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف رغبت ہوتا ہے, دنیا اور بے دینی اور نفسانی خواہشات سے دل میں نفرت ہوتا ہے. یعنی تھوڑا سا فرق دل میں محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل میں تبدیلی محسوس ہو رہا ہے. ان کی محفل کے بیٹھنے میں اس سے اتنا اثر ہوتا ہے. جیسا ہمارے حضرت خواجہ خان نواز صاحب جو ہے, یہ تقریباً جو بڑی بڑی حضرات ہیں, جیسا مولانا مفتی شاہ مزید صاحب خود ایک مرتبہ بتایا کہ ہمارے حضرت خواجہ خان نواز صاحب جو ہے وہ باطنی سلسلے میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے, ان جیسا آدمی بالکل مشکل ہے. اور بلکہ ایسا بھی بعض لوگ کہہ رہا ہے کہ حضرت صاحب خود بھی وقت آئے کراچی میں, ایک اچھا خاصا ایک نیک آدمی پیر تھا, ان کا اپنا خانقاہ تھا, ان کے اپنا مریدین تھا, پھر بھی حضرت صاحب سے بات لیا اور بتایا کہ میں اس وجہ سے اسے بات لے رہا ہوں, اس کے باوجود خود بھی پیر تھا, کہ وہ خود بھی وقت ہے اس سے بیعت لینا چاہیے. تو حضرت خواجہ خان مست صاحب سے ضرور بیعت لینا چاہیے, اس سے اپنا فائدہ لینا چاہیے اور اس کی ہدایت کے مطابق جتنا ہو سکے ذکر کرنا چاہیے اور ان کی ہدایت کے مطابق اس کی ہدایت اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ ضرور بے ضرور اس کو فائدہ مل جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اور سب ہمارے ساتھیوں کو دین کے عمل کے توفیق عطا فرمائے اور تصوف سلسلے میں اچھی خاصی طریقے سے تعلق بنا دے اور سارے ہماری مشکلات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اصل کام ہے دین کا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, دنیا تو ویسے سب پیچھے رہ جائے گا. کسی مجھے بتایا مولوی صاحب دنیا کیسا چیز ہے, میں نے بتایا کیا کرنا ہے, انہوں نے بتایا مولوی صاحب بتاؤ, میں نے بتایا لیٹرین کیسا چیز ہے, انہوں نے بتایا کہ توبہ لیٹرین سے, میں نے بتایا کیوں لیٹرین سے کیوں توبہ کرتا ہے, جس مکان میں لیٹرین نہ ہو وہ مکان بیکار ہے. انہوں نے بتایا ہاں مولوی صاحب لیٹرین بہت ضروری ہے, میں نے بتایا چلو بہت ضروری ہے لیکن اس میں بستر بچھانا چاہیے یا اس میں ضرورت ادا کر کے اس دور دوڑنا چاہیے. انہوں نے بتایا نہ نہ مولوی صاحب بستری کے قابل نہیں ہے. میں نے بتایا بس دنیا اسی طرح چیز ہے, بستری کے قابل بالکل نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا, یعنی دنیا میں ہمیشہ بات چیت دنیا پہ ہوگا, محنت ساری دنیا پر ہوگا, وقت ساری دنیا پر لگانا, تعلقات ساری دنیا کی وجہ سے ہونا, یہ تو ایسا ہے جیسا لیٹرین بستر بچھا دیا. کیونکہ یہ تو ضرورت والی چیز ہے, ضرورت کا چیز ضرورت کے وقت ضرورت کے اندازے تک لگانا چاہیے. ہاں دین ایسا چیز ہے کہ وہ ساتھ دین کے ساتھ چلے جائے گا, قبر میں پیدا جائے گا, موت کے وقت پیدا جائے گا. جس کا دین مکمل ہو اس کو سکرات ایسا آسان ہوگا جیسا آٹا سے باہر نکلنا پڑے گا, کتنا آسانی سے ہوگا. اور اسی طرح قبر میں ان کے ساتھ اپنا اعمال جمع ہوگا, اپنا راشن جمع ہوگا, خود قبر میں ان کے لیے آزادی ہوگا, جنت کے ہوائیں ان کے لیے آئے گا. اور میدان حشر میں بالکل حدیث میں آتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آتا ہے مقدار وہ 50,000 سنہ, روز قیامت 50,000 سال ہوگا. لیکن جس کے ساتھ دین ہوتا ہے دو رکعت فرض ادا کرنے کا وقت ان کے لیے قیامت کا دن ہوتا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ دن کا آدھا حصہ. تو اسی طرح پولیس رات میں جس کے ساتھ دن ہوتا ہے بالکل آسانی کے ساتھ پولیس رات میں گزر کر سکتا ہے, آخری اسٹاپ ان کی جنت ہوتا ہے. جنت حدیث میں آتا ہے کہ ادنا جنتی جو سب جنتوں میں آخر آیا ہو اس کے لیے جنت میں کتنا مقام ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ جاؤ جنت میں جاؤ, جو جنت جنتوں میں آخری جنتی ہوگا وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو سارا جگہ لوگوں نے پکڑا ہے کوئی جگہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ کتنا جگہ میں آپ کو دوں گا, وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنا جگہ مجھے دے دو, وہ خود بتائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ چلو جتنا آپ نے خواہش کی وہ بھی آپ کو ملے گا, اور جتنا دنیا ہے دسواں گنا سارے دنیا آپ کو ملے گا. یہ ادنا جنتی کا مقام ہے, تو وہ بھی اعمال کی وجہ سے آدمی کو مل جائے گا. اور جو آدمی کا سارا محنت سارا تعلقات سارا جائیداد سارا اوقات دنیا پر لگے گا تو قبر کی کیا ہوگا, کیا کیا اور روز قیامت کی کیا جنت کے لیے کیا. تو خود آدمی اگر فیصلہ کرے گا تو بتائے گا کہ میرے لیے بس جنت کے بغیر کوئی نہیں ملے گا, کیونکہ وہ ان کا اپنا خود فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ خود فیصلہ کرو. جنت کی کچھ نہیں کیا تو پھر جنت کا کس طرح خواہش کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جنت مل جائے گا, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. کتابوں میں بتایا ہے کہ یہ بات ایسا ہے جیسا کوئی آدمی زمین میں کھیت نہیں ڈالتا ہے, یعنی تخم نہیں ڈالتا ہے, اور لوگ اس کو بتاتا ہے کہ کیوں تخم نہیں ڈالتا ہے, تخم ڈال دو تو آپ کو فصل مل جائے گا. تو وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, تخم کے بغیر بھی مجھے فصل دے سکتا ہے. تو لوگ اس کو بتایا ہے کہ ایسا کرو آدمی کہ بندہ ایسا کرو کہ تخم ڈال دو پھر اللہ تعالیٰ Allah Taala Ghafur Rahim, agar aku Allah Taala apne rahmat kiya to wo fasal dega, Allah Taala ka rahmat agar na hoga to phir aapko fasal nahi dega. Allah Taala ka rahmat sabab bana kar phir Allah Taala ka rahmat ke muhtaj hai hum, hamare liye bhi isi tarah amal karenge phir Allah Taala Ghafur Rahim hai, ho sakta hai ke Allah Taala dega agar Allah Taala hamare amal qabool nahi kiya to phir kuch nahi banega, phir bhi Allah Taala غفور رحیم غفور رحیم ہے, ہم اس کے رحمت کا محتاج ہے اگر عمل کریں گے بھی, لیکن اگر کوئی عمل نہیں کرے گا اور یہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو اس آدمی کو جاہل سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں کرتا ہے, جیسا کھیت والا ہوتا ہے کہ کوئی تخم نہیں ڈالتا ہے پھر بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے مجھے اللہ تعالیٰ فصل دے سکتا ہے, تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتا ہے, تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اپنی عمل کی طرف دھیان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.